بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة ويقبض وإليه ترجعون.
درود پڑھیے محمد والا. عزیزان محترم، مرحوم و مغفور جناب سید آل نبی رضوی کے لواحقین، ان کی اولاد صاحبزادہ گان کی جانب سے اس ایصال ثواب کی مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، اس امید، بھروسے اور یقین کے ساتھ کہ اس محفل کو خداوند عالم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا اور اس کا اجر ان مرحوم کی روح کو ایصال فرمائے گا. اہل بیت علیہم السلام کی مکتب کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی جانے والے کے نام عمل میں حسن عمل کے اندراج کا راستہ کھلا رہتا ہے. مرنے کے بعد انسان یقیناً خود عمل سے معذور ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لواحقین اس کی جانب سے جو کچھ بھیجتے ہیں وہ خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے اور خدا اسے مرحوم کو ایصال فرماتا ہے. اگر ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ نہ ہوتا، یقین نہ ہوتا، اس بات پر اعتماد نہ ہوتا تو آپ سب صاحبان عقل و فہم ہیں، اپنا قیمتی وقت اس کام کے لیے صرف نہ کرتے. آپ جیسے صاحبان عقل و فہم کا اپنی وقت میں سے کچھ اوقات، دقائق نکال کر یہاں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اپنے اس عمل کا بھروسہ ہے، اور عبادت وہی قابل قبول ہوتی ہے جو یقین کی حالت میں کی جاتی ہے. کہ اگر یقین نہ ہو، شک کی حالت ہو، تو ہمارے یہاں مشہور جملہ موجود ہے، کہا جاتا ہے کہ یقین کی حالت میں انسان نہ ہو، شک کی عبادت میں شک عبادت انجام دے، تو شک کی عبادت سے بہتر ہے یقین کی نیند سو جائے انسان. لہذا ہم اس یقین کے ساتھ اعمال کو انجام دیتے ہیں کہ ان اعمال کا راستہ خداوند عالم کی جانب سے کھلا ہوا ہے، اور ہمارے اس عمل کی دلیل ہماری وہ تلقین ہے جس کو ہم اپنے قبر میں اس دنیا سے جانے والے کو قبر میں لٹانے کے بعد پڑھاتے ہیں. بظاہر دنیا کی نگاہ میں ایک شخص مر گیا، ختم ہو گیا، اب اس کے حواس باقی نہیں رہے، لیکن یہ بھی مکتب اہل بیت کی عظمت ہے، بدولت اسی کی بدولت ہم اپنے جانے والے کے شانوں کو جھنجھوڑ کر بتاتے ہیں، اسمع و افہم، سن بھی اور سمجھ بھی. اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سکھاتی ہیں کہ ہمارا جانے والا نہ سننے کی سماعت سے محروم ہوتا ہے، نہ سمجھنے کی طاقت سے محروم ہوتا ہے. لہذا اب اگر اہل بیت کے راستے پہ چلنے والا سننے اور سمجھنے کی طاقت مرنے کے بعد بھی ساتھ رکھتا ہے، تو عزیزان محترم، بس نقطہ یہی سمجھنے کا ہے کہ اس کی حیات میں اس سننے اور سمجھنے کی طاقت کتنی ہونی چاہیے. اس کو پھر اہل بیت کی تعلیمات کو سننا اور اس کو سمجھتے ہوئے عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے. درود پڑھیے محمد. لہذا ہمارا یہ عمل اسی جانب اظہار کرتا ہے کہ ہم اس دنیا کے بعد بھی حیات کے قائل ہیں، اور تمام عالم اسلام اس بات کا قائل ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کی خصوصیات ہیں کہ اس طرح کا ماحول فراہم ہوتا ہے کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے کچھ بھیج سکیں. اسی محفل کے اندر قرآن خوانی ہوتی ہے، اسی کے اندر سوز و سلام ہوتا ہے، اسی کے اندر گفتگو ہوتی ہے، مصائب اہل بیت ہوتے ہیں، اور پھر وہ عمل کہ جو قیمتی ترین عمل ہے اور اعمال کے اندر خالص ترین عمل ہے، وہ اسی محفل میں انجام پاتا ہے. وہ کون سا عمل ہے؟ وہ اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت پر گریہ ہے کہ اس سے بہتر عمل کوئی اور نہیں ہے، اس سے خالص ترین عمل کوئی اور نہیں ہے. انسان جب روتا ہے اہل بیت کی مصیبت پر، تو یقین جانیے روتا اس وقت ہے جب دل پر چوٹ لگتی ہے. کوئی بھی انسان ریاکاری میں آنسو نہیں بہا سکتا. ہمارا اپنی مجالسوں کا اختتام ذکر اہل بیت اور مصیبت اہل بیت سے کرتے ہیں، اور انہی آنسوؤں کی بدولت ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہمارے اس دنیا سے جانے والے کے نام عمل میں حسن عمل کا اندراج ہوگا. عزیزوں، بس یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر انسان کے ساتھ ہے. کوئی بھی انسان اس دنیا میں دائماً رہنے کے لیے نہیں آیا. اگر کسی کو اس دنیا میں دائمی حیات ملنی تھی، تو اس کے سب سے زیادہ حقدار صاحب اللولاک رسول اللہ کی ہستی ہے، کہ جس کے لیے خداوند عالم نے فرمایا اللولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد، آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو کچھ بھی خلق نہ کرتا. اب جس حبیب کے صدقے میں یہ پوری کائنات بنی ہے، اگر کسی کو اس زمین پر ہمیشہ رہنے کا حق دیا جائے تو وہ وہی رسول اللہ کی ہستی ہے. لیکن بہرحال ایک وقت آیا کہ رسول اللہ بھی اس دنیا سے گئے, جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا. لہذا اس دنیا سے ہر انسان نے جانا ہے. اس دنیا میں آنے کا وقت مجھ کو اور آپ کو نہیں معلوم تھا. میں اور آپ اپنے تعین شدہ وقت کے مطابق زمین پر نہیں آئے. جس وقت خداوند عالم نے چاہا ہم زمین پر آئے. ہمارے اور آپ کے جانے کا وقت بھی ہمیں نہیں معلوم. ہم کس وقت دنیا سے چلے جائیں گے یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمیں اپنے وطن میں بھی موت آئے گی کہ نہیں آئے گی. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, قرآن کی آیت ہے, کسی نفس کو نہیں معلوم کہ اسے کس زمین پر موت آئے گی. اور آپ نے اس چیز کا مشاہدہ بارہا فرمایا ہوگا کہ افراد یہاں سے جاتے ہیں, زیارتوں پر جاتے ہیں, مگر زیارت پر جاتے ہیں وہاں ان کی جان چلی جاتی ہے. اب اگر کسی انسان کو پتہ ہو کہ اس کے دوران سفر جان جائے گی تو انسان سفر نہ کرے, اپنے گھر والوں کے ساتھ رہے. لیکن قرآن کی آیت ہے کہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, کسی نفس کو نہیں معلوم کہ کس زمین پر موت آئے گی. لہذا یہ نہ آنے کا وقت انسان کے اختیار میں ہے نہ جانے کا وقت. جو چیز خداوند عالم نے انسان کے اختیار میں دی یہ درمیانی وقت ہے کہ جب سے آئے ہو اور جب تک رہو گے اس وقت کی زندگی اپنے اختیار سے گزارو, اور اسی اختیار کے ساتھ زندگی گزاری جانے والی زندگی کا خدا کی بارگاہ میں سوال بھی ہے کہ اس زندگی کو کیسے گزارا. اس زندگی کے لیے رہنما اصول دیے تھے. بس میں اور آپ بھی ایک محدود عرصے کے لیے اس دنیا میں آئے. خدا وند عالم کا احسان یہ ہے کہ اس نے ہماری رہنمائی کے لیے کتاب جامع بھی نازل کی اور رسول اللہ جیسی ہستی کو ہمارے لیے عملی رہنما بھی قرار دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, اے مومنوں اگر جاننا چاہو کہ تمہاری زندگی خدا کے بتائے ہوئے دستور پر گزر رہی ہے یا نہیں تو اپنی زندگی کو رسول اللہ کی کردار کے سانچے میں دیکھتے چلے جانا. جتنا جتنا تمہاری زندگی رسول کے کردار کے نزدیک ہے اس کا مطلب ہے تمہاری زندگی صحیح سمت چل رہی ہے. جہاں جہاں تمہاری زندگی میں اور محمد مصطفیٰ کی زندگی میں فرق آ جائے سمجھ لینا کہ تم زندگی کے اصل مقصد سے دور ہو گئے. خدا نے ہمارے لیے قرآن بھی نازل کیا اور قرآن کریم کی متعدد آیات میں ہماری رہنمائی بھی کی. انہی آیتوں میں سے ایک آیت آپ کے لیے سرنامہ کلام کے طور پر پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی کہ ہم اور آپ اس محدود زندگی میں کیا کر سکتے ہیں. بہت سارے کام ہیں جو انجام دیے جا سکتے ہیں. انہی کاموں میں سے ایک کام کا تذکرہ خداوند عالم اس آیت کے اندر کر رہا ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 242 ہے. آیت میں کیا بیان ہوا؟ آیت اس طرح سے ہے, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو خداوند عالم کو قرض حسنا فراہم کرے. توجہ کیجئے گا, آیت الہی, من ذا الذی, کون ہے, یا ایک ترجمہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ ہے کوئی, اس طرح بھی اس کو بیان کر سکتے ہیں, ہے کوئی جو خداوند عالم کو, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, ہے کوئی جو خداوند عالم کو قرض حسنا فراہم کرے. پھر کیا ہوگا؟ فَيُزَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا, خدا اس کو کئی گنا بڑھا دے گا. وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسِطُ, اور خدا ہی ہے جو ہاتھوں کو تنگ کر دیتا ہے اور ہاتھوں کو گشادگی عطا کرتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور تم سب اسی کی بارگاہ میں پلٹا دیے جاؤ. بس یہ ایک آیت, اسی کے حوالے سے چند نکات آپ کے سامنے بیان کروں گا. توجہ کیجئے گا کہ یہاں خداوند عالم نے ایک برادر مومن کو قرض دینے کا تذکرہ نہیں کیا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, سورہ بقرہ آیت 242 ریفرنس ہے, جا کے قرآن کریم میں انشاءاللہ آپ مومنین اس کو دیکھیے گا, استفادہ کیجئے گا. کون ہے جو خدا کو قرض حسنا دے تاکہ خدا اس میں کئی گنا اضافہ کر دے, اور وہی ہے جس کے ہاتھ میں چاہے وہ تنگ دستی کر دیتا ہے اور جس کو چاہے گشائش عطا کرتا ہے, اور تم سب اسی کی بارگاہ میں پلٹا دیے جاؤ گے. عزیز, تھوڑا سا اس آیت کے حوالے سے بیان کروں کہ قرض حسنہ کا جو عنوان اس آیت میں آیا, قرآن کریم نے 7 مرتبہ قرض حسنہ کو بیان کیا ہے. اب یہ 7 مرتبہ ہے, ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی گفتگو کرنے والا, مطلب مجھ جیسا طالب علم ہوں جس کے پاس الفاظ بہت زیادہ نہیں ہیں, علم کی کمی ہے, اس علم کی کمی میں کسی بات کو تکرارن عرض کرے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کے پاس الفاظ کی کمی ہے, لہذا مقرر ایک بات کو کیے جا رہے ہیں. لیکن ایک مرتبہ کوئی اچھا مقرر ہو, کوئی اچھا خطیب ہو, ادیب ہو, کہ جس کی مہارت آپ سب کے سامنے ہو لیکن وہ دوران گفتگو کسی ایک کلمے کو یا کسی ایک جملے کو بار بار دہرا رہا ہو اور آپ نے اس سے پہلے اس کی گفتگو کو سماعت فرمایا ہو. آپ جانتے ہوں کہ یہ کوہنہ مشق خطیب ہے, ادیب ہے, ماہر ہے, فن خطابت میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. اس کے باوجود اگر یہ الفاظ کو دہرا رہا ہے, تکرار کر رہا ہے, تو اس لیے نہیں کہ ذخیرہ الفاظ میں کمی ہے, اس لیے کہ بات کی اہمیت ہے. اس بات کی اہمیت کے مد نظر وہ بات کو دہرا رہا ہے. اب اگر خداوند عالم کسی چیز کو دہرا کر بیان کرے تو ایسا نہیں کہ خدا کے ذخیرہ الفاظ کی کمی ہے. اس وجہ سے ہے کہ اس بات کی خدا کی بارگاہ میں اہمیت بہت زیادہ ہے. اب اگر خداوند عالم نے قرآن کریم میں قرضہ حسنہ کا 7 مرتبہ ذکر کیا تو اس لیے نہیں کہ آیات الہی کو بہرحال کسی نہ کسی عنوان سے پورا کرنا تھا اور خدا کے یہاں عنوان کی کمی تھی تو اس نے اٹھا کے 7 مرتبہ دہرا دیا. نہیں, بات کی اہمیت کے پیش نظر خدا نے اس بات کو دہرایا ہے. توجہ کیجئے گا, قرآن کا ایک لفظ بھی اضافی نہیں ہے, قرآن کا ایک لفظ بھی مفسرین بیان کرتے ہیں کہ تکرار اس معنی میں نہیں کہ جو پہلے آ چکا, ایک نیا معنی ہے. اب عدد 7 یہ ایک اہمیت کا لفظ ہے, ایک عدد 7 کی ایک اہمیت ہے. خداوند عالم نے کئی چیزوں کو 7 کے عدد میں رکھا. مثلا آسمان بہت اہم ہیں اور خداوند عالم نے 7 آسمان قرار دیے جو بیان کیا گیا. زمین کی تہیں 7 ہیں. آپ خانہ کعبہ جاتے ہیں, خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں, کتنے چکر کاٹتے ہیں توحید کے گرد, خانہ توحید کے گرد کتنے چکر کاٹتے ہیں, 7 چکر کاٹتے ہیں. اس 7 کے اندر اہمیت ہے. ہم اور آپ جو ہفتہ گزارتے ہیں, اس ہفتے کے کتنے ایام ہیں, 7 ایام ہیں. سب چیزوں کو چھوڑ دیجئے, قرآن کریم جو خدا کی نازل شدہ کتاب, اس کی اپنی اہمیت, لیکن اسی قرآن کریم میں جو سب سے زیادہ اہمیت والا سورہ ہے وہ سورہ الحمد ہے, اور سورہ الحمد کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے. اس کی اہمیت اتنی ہے کہ امام معصوم نے بیان کیا کہ اگر سورہ الحمد کو کسی مردے کا شانہ پکڑ کے 70 مرتبہ اس پر پڑھ دیا جائے اور وہ مردہ زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرنا. اس سورہ الحمد کی اہمیت اتنی ہے. یہی سورہ الحمد, اس کی آیات کتنی ہیں, 7 ہیں. بس 7 کے عدد کے اندر کوئی راز ہے ہمیں نہیں معلوم. آسمان 7, زمین 7, خانہ کعبہ کے چکر 7, ہفتے کے ایام 7, سورہ الحمد کی آیات 7 ہیں. خدا بند عالم نے بھی اس آیت کو 7 مرتبہ بیان کیا. قرض حسنہ, اس کا مطلب بہت اہم موضوع ہے خدا کی بارگاہ میں. خدا ہم انسانوں سے کچھ اہم نکات بیان کر رہا ہے اس آیت کی تکرار کے ذریعے سے. بس عزیزوں, 7 مرتبہ خدا نے بیان کیا. اب یہاں پر نقطہ اس بات کو سمجھیے گا کہ یہاں خدا نے بیان کیا منزل الذی یقرض اللہ, تم میں سے کون ہے جو خدا کو قرض عطا فرمائے, خدا کو قرض عطا کرے. اب اپنے آپ سے سوال کیجئے, ہر انسان سوال پوچھنے کا حقدار ہے کہ قرض تو وہ مانتا ہے جو نادار ہوتا ہے, جو نادار ہو, جس کے ہاتھ میں کمی ہو جائے, جس کے پاس کمی ہو جائے, وہ قرض مانتا ہے. خداوند عالم تو آسمان اور زمین کا خالق ہے, لہو مقالید السماوات والارض, آسمان اور زمین کی گنجیاں اس کے پاس ہیں. وللہ خزائن السماوات والارض, اللہ کے پاس آسمان اور زمین کے خزانے ہیں. اب جس کے پاس آسمان اور زمین کے خزانے ہوں وہ انسانوں سے قرض کیوں مانگ رہا ہے نا لمحہ فکریہ. یا اسی طرح سورہ صف کے اندر خداوند عالم انسانوں سے مدد مانگ رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے صاحبان ایمان آؤ خدا کے ناصر بن جاؤ. اب نصرت کون مانگتا ہے, جو کمزور ہوتا ہے, جو عاجز ہوتا ہے, جو لاچار ہوتا ہے, جو ناتواں ہوتا ہے, وہ مدد مانگتا ہے. وہ اپنے سے بڑے کے مقابلے میں کسی کی مدد کا طالب ہوتا ہے. خدا بند عالم نہ عاجز ہے, نہ لاچار ہے, نہ مجبور ہے, لیکن خدا مدد مانگ رہا ہے. اب انہی مسائل کو حل کرنے کے لیے درے علم پر جانا پڑتا ہے. امام علی علیہ السلام نے بیان کیا اس کی حقیقت کو, کہا یہ جو خدا بند عالم استقراض کر رہا ہے, خدا بند عالم جو ہے تم سے مدد مانگ رہا ہے, استنصار کر رہا ہے, خدا کا تم سے قرض طلب کرنا, خدا کا تم سے مدد طلب کرنا اس بات کے لیے نہیں ہے کہ خداوند عالم نادار ہو گیا یا خداوند عالم عاجز و لاچار ہو گیا. خداوند عالم نہ عاجز و لاچار ہے, نہ نادار ہے. پھر خدا اگر مدد مانگ رہا ہے, خدا قرض کی بات کر رہا ہے, کیوں, لیبلوکم, تاکہ تمہیں آزمایا جا سکے کہ تم میں سے کون ہے جو خدا کی عطا کردہ قوت کو اس کے راہ میں خرچ کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. تمہاری آزمائش ہے اس کے اندر. خدا تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم نے کتنا خدا وند عالم کی راہ میں خرچ کرنے کا حوصلہ پیدا کیا, چاہے مال ہو, چاہے دوسرے طریقے کار ہو.
بس یہ استقراض خدا کر رہا ہے، استنصار خدا کر رہا ہے، مدد مانگ رہا ہے، لیکن کس کے لیے؟ زمین پر بسنے والے انسانوں کے لیے۔ یہ جو خدا کے ساتھ معاملہ ہے، اسی لیے آپ توجہ فرمائیے آئمہ علیہ السلام کے اس عمل کے اندر، کے چوتھے امام جب کسی فقیر کو صدقہ دیا کرتے تھے تو دینے کے بعد کیا کرتے تھے؟ امام اپنے ہاتھ کو چوما کرتے تھے۔ کیوں امام اپنے ہاتھ کو چومتے تھے؟ سوال ہے، لوگوں کے ذہن میں آتا تھا، مولا آپ نے کسی فقیر کو صدقہ دیا، صدقہ دینے کے بعد اپنے ہاتھ کو کیوں چوما؟ امام کہتے تھے، اس لیے کہ جو کچھ اس کے ہاتھ میں گیا، اس کے ہاتھ میں نہیں گیا، خدا کے ہاتھ میں گیا ہے۔ اس کو عطا کرنے کے بعد گویا میرا ہاتھ خدا کے ہاتھ سے مس ہوا، میں نے اس لیے اپنے ہاتھ کو چوما کہ متبرک ہو گیا۔ بظاہر تو ایک انسان کو دیا جا رہا ہے، لیکن خدا مند عالم کہہ رہا ہے کہ یہ تم خدا کو دے رہے ہو۔ بس من ذا الذی، تم میں سے کون ہے جو خدا کو دے؟ اور خدا ہی خریدار ہے۔ اب وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے ایسے بھی لوگ ہیں، مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، اور اس کو بیچ کر کیا حاصل کرتے ہیں؟ خدا کی مرضی حاصل کرتے ہیں۔ یہاں پر نفس بھی خدا کا دیا ہوا ہے، اور مرضی بھی خدا ہی کی عطا کرتا ہے۔ بس خدا عزیز و خود اپنی دی ہوئی چیز کو خریدتا ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے خدا کا کہ جو لمحات اس نے مجھے اور آپ کو دیے، اسی کو واپس خریدتا ہے۔ جب میں اور آپ اسی کے لمحات میں سے دیے ہوئے چند لمحوں کو اس کی بارگاہ میں گزارتے ہیں، جو سانس اس کی جانب سے مجھے اور آپ کو مل رہی ہے، ہم اور آپ حالت عبادت میں یہ سانس لیتے ہیں، خدا انہی سانسوں کے عوض ہمیں اجر عطا فرما دیتا ہے۔ کتنا مہربان ہے وہ پروردگار، سب کچھ اسی کا ہے، ہمارا کیا ہے؟ اگر ہماری سانس ہماری ہو تو کبھی کسی انسان کی سانس بند نہ ہو، لیکن انسان کی سانس کا بند ہونا اس بات پر دلیل ہے کہ سانس انسان کی نہیں ہے، یہ سانس امانتاً ہے، جب تک اس نے چاہا اس نے رکھی، اور جس وقت اس نے چاہا واپس لے لی۔ اب یہی سانس جو اس نے عطا کی، خود اس کی عطا ہے، لیکن وہ کہتا ہے آؤ انہی چند لمحات کو مجھے دو، بدلے میں کیا دوں گا؟ میں اپنی مرضی دے دوں گا، میں اپنی رضا دے دوں گا، میں اپنی رحمت دے دوں گا، میں اپنی مغفرت دے دوں گا۔ سانس بھی اس کی عطا، مغفرت بھی اس کی عطا۔ توجہ کیجئے گا کیسا مہربان خدا ہے کہ جس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں اس طرح سے بلایا۔ بس عزیزوں، یہ جو استقراض ہے، خدا تعالیٰ نے کہا فرض خدا کو قرض دو، اب اس کا صلہ کیا ہے؟ خریدنے والا خدا ہے، صلہ کیا ہے؟ صلہ ہے اضعافاً کثیرہ۔ من ذا الذی، آیت پھر پڑھتا ہوں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضاً حسنا، تم میں سے کون ہے کہ جو خدا کو قرض حسنا دے؟ نتیجہ کیا ملے گا؟ فَيُضَاعِفَ لَهُ اضعافاً کثیرہ، خدا اس کو کئی گنا بڑھا دے گا، یعنی تم جو دو گے اس کو خدا کئی گنا بڑھا کر واپس دے گا۔ اب یاد رکھیے گا کہ خدا بند عالم اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، چونکہ وعدے کے خلاف وہ کرتا ہے جس کا یا علم کم ہو یا طاقت کم ہو۔ خدا بند عالم جب وعدہ کر رہا ہے تو علم کی بنیاد پر کر رہا ہے، اسے معلوم ہے کیا وعدہ کرنا ہے، اور اس کی طاقت اور قدرت میں بھی کبھی کوئی کمی نہیں آتی، لہذا خدا وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اب خدا نے کہا جو تم میں سے خدا کو قرض حسنا دے گا، خدا اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس کر دے گا، قرض حسنا دے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ جو کئی گنا ہے یہ کیسے ہوا، اس کے پیچھے ایک روایت ہے، درود پڑھیے محمد والے محمد پر۔ روایت یہ ہے کہ جب سورہ نحل کی آیت نمبر 89 نازل ہوئی، 79ویں آیت نازل ہوئی، جس میں خدا بند عالم نے بیان کیا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، ترجمہ کیا ہے؟ جو کوئی بھی اچھائی کے ساتھ آئے گا خدا اس سے بہتر اس کو عطا کرے گا۔ اب یہ بھی ایک اضافہ ہے، خدا یہ کہہ سکتا تھا کہ اسی کے برابر عطا کرے گا، خدا نے کہا نہیں، اس سے بہتر عطا کرے گا۔ اور یہ ہمیں بھی سکھایا گیا ہے کہ اگر کوئی آپ کو کچھ دے آپ اس سے بہتر عطا کریں، حتیٰ سلام کے اندر ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اگر کوئی آپ سے کہے السلام علیکم، اب جب آپ اس کو پلٹ کر جواب دیں تو ایک ٹکڑے کا اضافہ کر دیجئے، آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ ایک جملے کا پھر اضافہ کر دیجئے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی رحمت اور برکت کو سلام میں شامل کر کے کہے، آپ مغفرت کا اضافہ کر دیجئے۔ یعنی جو دعا آپ کو دے رہا ہے آپ پلٹ کر اس سے بڑھ کے دعا دیجئے، ہمیں بھی سکھایا گیا۔ اب خود سوچئے جو ہمیں سکھانے والا ہے وہ خود اس پر عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ہمیں سکھانے والا خدا ہے، اس نے کہا جو تمہیں سلام کرے تمہیں کچھ دے اس سے بڑھ کر دو، خدا کہہ رہا ہے تم قرض دو میں اسے بڑھا کر دوں گا، خدا وعدے کے خلاف بھی نہیں کرتا۔ لہذا جب یہ آیت نازل ہوئی، سورہ نحل کی آیت نمبر 89 نازل ہوئی، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی نیکی لے کر آئے گا نیکی کرے گا اس کے لیے اس سے بہتر نیکی موجود ہے، اس سے زیادہ ہے۔ رسول اللہ اس پر راضی نہ ہوئے. رسول اللہ نے خدا سے کہا بار الہ اضافہ فرما. توجہ کیجیے گا, اللہ کے رسول نے کتنی نعمتوں کو لے کر ہمیں پہنچایا ہے. خدا بندے عالم سے کہا پروردگار اضافہ چاہتا ہوں, یعنی ٹھیک ہے تو عطا کر رہا ہے, بہتر عطا کر رہا ہے, لیکن مجھے اضافہ چاہیے. کس کے لیے چاہیے؟ امت کے لیے چاہیے. خدا بندے عالم نے سورہ انعام کی آیت نمبر 60 نازل کی, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا. ٹھیک ہے, پہلے کہا تھا جو نیکی کرے گا اس کو اس سے بہتر ملے گا. جب رسول اللہ نے کہا خدایا اضافہ کر, خدا بندے عالم نے اضافہ کیا, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 گناہ بڑھا کر خدا عطا کر دے گا. اب تو اضافہ اچھا خاصا ہو گیا, ایک کے برابر میں 10 ہو گیا. اللہ کے رسول راضی نہ ہوئے. اللہ کے رسول نے کہا بار اللہ اس میں بھی اضافہ چاہتا ہوں. جب رسول اللہ نے اس میں بھی اضافہ چاہا تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 نازل ہوئی, جس میں خدا نے کہا کہ جو خدا کو قرض عطا کرے گا تو خدا اس کو کئی گنا بڑھا کر عطا کرے گا. اس آیت کے اوپر رسول اللہ راضی ہوئے. عزیزوں بس بات تھوڑا سا باہر جا رہی ہے موضوع سے, لیکن سمجھ لیجئے کہ جو رسول اللہ کو کہا گیا سورہ توبہ میں کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم, وہ تمہاری نسبت حرص رکھتا ہے, یعنی رسول اللہ کا حریص ہونا ہے, بار بار طلب کر رہے ہیں تاکہ امت کو خدا سے زیادہ لے کر دیا جا سکے. 10 گنا پہ بھی راضی نہیں ہوئے, جب خدا نے کہا کئی گنا عطا کرے گا اللہ کے رسول راضی ہوئے. بس عزیزو کئی گناہ ہے خدا عطا کرتا ہے, اور میں نے بیان کیا خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اب اس کی ایک مثال لے لیتا ہوں تاکہ بچوں کی بھی سمجھ میں آئے کہ خدا نے کئی گناہ پر عمل کیا ہے کہ نہیں کیا, تاکہ ہم بھی زندگی میں کریں. جب ایک مثال بہت محسوس مثال ہے کہ جب عالم اسلام کو مال کی ضرورت پڑی, جناب خدیجہ نے بڑھ کر اپنا مال پیش کر دیا. اب جناب خدیجہ نے اس وقت عالم اسلام کو اپنا مال دیا کہ جب عالم اسلام کو مال کی ضرورت تھی. جناب خدیجہ نے مال دیا, قرض دیا اسلام کو, قرض لینے والا کون تھا؟ ضرورت اسلام کی تھی, لینے والا خدا تھا. خدا نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, لہذا خدا نے کہا اب میں کئی گنا پلٹا کر بڑھا کر دوں گا. جناب خدیجہ نے مال دیا, مال کثیر, جناب توجہ کیجئے گا, مال کثیر راہ خدا میں دیا, خدا نے مال کثیر کے بدلے میں کوثر خدیجہ کے دامن میں اتار دیا. جناب خدیجہ کو کوثر کا مالک بنا دیا, خدیجہ کے دامن میں کوثر اتر کر آ گئی. نہ فقط کوثر اتر کر آئیں بلکہ عالم اسلام کی جو برجستہ 14 معصوم ہستیاں ہیں ان میں سے ایک کو شوہر بنا دیا, 12 کو اولاد میں قرار دے دیا. جناب رسالت امام شوہر عصمت کی منزل پر فائز, جناب خدیجہ کو کیوں؟ جناب خدیجہ نے مال دیا تھا, مال کثیر دیا تھا, خدا نے کیا کہا تھا؟ کئی گنا بڑھا کر دوں گا. تو کئی گنا بڑھا کر خدا نے کیسے دیا؟ 14 معصوم ہستیوں کا تعلق خدیجہ سے بنا دیا, ایک کو شوہر بنایا, 12 کو اولاد, جناب فاطمہ زہرا اور اس کے بعد امام حسن سے لے کر امام مہدی تک اولاد خدیجہ ہیں, ایک بچے امام علی علیہ السلام. لہذا جناب خدیجہ کی دامادی میں دے کر علی کا تعلق بھی خدیجہ سے جوڑ دیا, جناب خدیجہ کا داماد بنا دیا. اس لیے ایک شاعر نے خوبصورت شعر کہا ہے کہ قسمت بھی خدیجہ کی زمانے سے بھلی ہے, قسمت بھی خدیجہ کی زمانے سے بھلی ہے, بس ایک ہی داماد ہے اور وہ بھی علی ہے. جو کیا حقیقت ہے, خدا نے خیر کثیر دیا, فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا, خدا نے وعدہ پورا کیا ہے. خدیجہ تم نے عالم اسلام کو ناداری میں مدد کی, جو کچھ تھا خدا کی راہ میں قربان کیا, سب کچھ دے دیا, تو خدا نے پھر وہ دیا جو خدا کی بارگاہ میں سب سے بہتر تھا. حقیقت سے بتائیے کہ خدا کی بارگاہ میں محمد مصطفیٰ سے بہتر کیا تھا, خدا کی بارگاہ میں فاطمہ زہرا سے بہتر کیا تھا, خدا کی بارگاہ میں علی سے بہتر کیا تھا, خدا کی بارگاہ میں امام حسن سے لے کر امام مہدی تک کی جو سلسلہ ولایت ہے اس سے بہتر اور کیا تھا. یہ تمام بہتر نعمتیں خدا نے جناب فضیلت جناب خدیجہ کو عطا کر دی, یہ اضاف کثیرہ ہے. بس خدا بندے عالم اپنے وعدے کا پورا کرنے والا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ, کون ہے جو خدا کی راہ میں قرضہ عطا کرے تاکہ خدا کئی گنا بڑھا کر عطا کرے. خدا نے خدیجہ کے ساتھ کر کے دکھایا. بس ذہن میں رہے کہ یہ جناب خدیجہ کے ساتھ نہیں ہوا فقط, یہ ہر اس انسان کے ساتھ ہوگا کہ جو خدا کی راہ میں کچھ خرچ کرنے کا حوصلہ پیدا کرے گا. لیکن اس حوصلے کے اندر انسان کو اخلاص چاہیے. جیسے خدیجہ نے خرچ کرتے ہوئے یہ نہیں سوچا تھا کہ مجھے پلٹ کر بھی کچھ ملے گا, خدیجہ نے پلٹ کر لینے کی کوئی آرزو نہیں رکھی تھی, جانتی تھی کہ عالم اسلام پر کیا وقت ہے, جو کچھ ہے وہ اس عالم اسلام پر قربان جب جناب خدیجہ نے ایسے عطا کیا تو خدا نے ایسی بہترین نعمت خدیجہ کو عطا کر دی. 14 معصوم ہستیوں سے تعلق ہے جناب خدیجہ کا, اولادیں ہیں. کتنا بڑا افتخار ہے جناب خدیجہ کے لیے جب آپ امام حسن, امام حسین اور دیگر آئمہ کی زیارت پڑھتے ہیں, اسی زیارت میں جب آپ کہتے ہیں السلام علیک یا ابن رسول اللہ, السلام علیک یا ابن نبی اللہ, السلام علیک یا ابن علی المرتضیٰ, السلام علیک یا ابن خدیجۃ الکبریٰ کا جملہ بھی وہیں استعمال کیا جاتا ہے. بس عزیزان محترم, یہ زندگی اس لیے ملی کہ خداوند عالم کی راہ میں خرچ کیا جائے. اب خرچ کرنے کی مختلف کیفیات ہیں, اس کو بیان کرتا ہوں. جو بھی اس دنیا میں آیا ہے ان اعمال کے لیے, ان اعمال میں سے ایک عمل میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے, کیسے زندگی گزارے. خدا نے کہا قرض دو خدا کو, خدا کی بارگاہ میں قرض دو. جب تم قرض دو گے خدا کئی گنا پلٹا کر تمہیں بڑھا کر تمہیں پلٹا دے گا. خدا کے وعدے پر بھروسہ ہونا چاہیے. بس اب اس چیز کی طرف بھی توجہ رکھیے گا کہ قرض جو دیا جاتا ہے وہ موقع کی مناسبت سے ہوتا ہے, ضرورت کی مناسبت سے ہوتا ہے. بعض اوقات قرض کی ضرورت پڑتی ہے مال و دولت میں پڑتی ہے, کسی کو مال چاہیے. بعض اوقات ضرورت کی اشیاء میں ضرورت پڑ جاتی ہے. بعض اوقات ہوتا ہے انسان کو وقت کی ضرورت ہوتی ہے, دوسرے سے نہ مال چاہیے نہ ضرورت برتنے کی کوئی چیز چاہیے, وقت چاہیے. بعض افراد کے پاس وقت ان کی ضرورت ہو جاتی ہے. اب نوجوانوں کی تعداد بیٹھی ہوئی ہے, آج کے زمانے کے حساب سے بیان کر دوں کہ آج کے زمانے میں آپ کے والدین کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ آپ کا وقت ہے. آپ کے والدین کو آپ کے مال سے سروکار نہیں ہے. اتنے دنیا کے اندر چیزیں نظر آتی ہیں قابل افسوس, اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ نوجوانوں کی اکثریت بیٹھی ہوئی ہے. اس چیز کو سمجھیں کہ آپ کے والدین کو عزیزان محترم مال کی ضرورت بہت زیادہ نہیں ہوگی, بہت زیادہ نہیں ہے. آپ کے والدین کو آپ سے کیا چیز چاہیے؟ وقت چاہیے. ہم اپنے والدین کو سب کچھ دیتے ہیں, جو نہیں دیتے وہ وقت ہی نہیں دیتے. حالانکہ ہمارے والدین نے اپنا سب کچھ ہمارے ساتھ لگایا, حتیٰ اپنا قیمتی وقت بھی ہمیں دیا. انسان کچھ بھی کر لے وہ ماں باپ کے برابر نہیں ہو سکتا, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اور اس کو اس مثال سے محسوس کیجیے گا کہ ہم اور ماں باپ کے خرچ کرنے میں فرق کتنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنی اولاد کیا کرتی ہے, اولاد اگر بہت زیادہ ماں باپ کے لیے کرے گی تو یہ کرے گی اپنی خواہشات میں سے کچھ کم کرے گی, اپنی خواہشات کو خرچ کم کر کے ماں باپ پر خرچ کر دے گی. ماں باپ نے کیا کیا, ماں باپ نے اپنی خواہشات کو قربان نہیں کیا. ماں باپ وہ ہیں جو اولاد پر اپنی ضروریات کو قربان کیا کرتے تھے. یہ ایک بہت باریک جملہ ہے. ماں باپ اپنی ضرورت کو قربان کرتے تھے. باپ کو جوتے کی ضرورت تھی, مگر دیکھا بچے ہیں, بچوں کو جوتوں کی ضرورت ہے. باپ نے جوتوں میں پیوند پہ پیوند لگوائے, پہنتا چلا گیا. اپنی ضرورت کو اولاد کی خواہش پر قربان کیا, چونکہ بچے کا جوتا تھوڑا سا ٹوٹ گیا تھا. بچے نے انکار کیا نہیں پہنوں گا, باپ نے کہا کوئی بات نہیں, اپنی ضرورت کو تیری خواہش پر قربان کر دوں گا. یہ فرق ہے ماں باپ میں اور اولاد میں. اولاد اپنی خواہش قربان کرتی ہے ماں باپ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے, ماں باپ بچوں کی خواہش پورا کرنے کے لیے اپنی ضرورت کو قربان کرتے ہیں. بس عزیزان محترم, اس کو ذہن میں رکھیے گا, آج کے دور کی اہم ترین ضرورت ہے. افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی اولڈ ہاؤسز کھل رہے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں میں اولڈ ہاؤس کا تصور بھی بھیانک ہے, تصور بھی بھیانک ہے. اہل بیت کا ماننے والا ہو, علی مرتضیٰ کا ماننے والا ہو, فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسا نمونہ عمل موجود ہو, ان ہستیوں کی موجودگی میں مومنین کی تعداد اولڈ ہاؤسز کی طرف رخ کر رہی ہو, یہ قابل افسوس ہے. دوسرے لوگوں کے یہاں جو ہوتا ہے ہونے دیجیے, ہمیں ان سے کیا سروکار ہے. آپ بتائیے, آپ کا تعلق زہرا سے ہے, آپ کا تعلق علی مرتضیٰ سے ہے, آپ کا تعلق حسن مشتبہ سے ہے, یہ پیوند آپ کا لگا ہوا ہے. ہمارے یہاں اولڈ ہاؤس ایک تصور ہے بھیانک. ضرورت کے تحت شاید ہو, اس کو قبول بھی کیا جا سکے, وہ کہ جو بالکل لاوارث ہیں. البتہ بالکل لاوارث کوئی ہوتا نہیں ہے, کوئی نہ کوئی جاننے والا ہوتا ہے, لیکن بہرحال تصور کر لیتے ہیں بالکل لاوارث ہے, ٹھیک ہے ضرورت ہے. لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ بچے موجود ہیں, اولاد موجود ہے, بیٹیاں موجود ہیں, بیٹے موجود ہیں, مگر ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو کہاں جمع کروا دیے, اولڈ ہاؤس میں جا کے جمع کروا دیے. ان چیزوں کو سوچئے گا, چونکہ ایصال ثواب کا مقصد ہی یہی ہے. ایصال ثواب کی مجلس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ گفتگو ایسی ہو کہ کوئی ایک شخص کسی ایک نقطے کو لے کر اٹھ جائے تو جب تک اس پر عمل کرتا رہے گا جس مرحوم کے نام پر آیا تھا اسے ثواب ملتا رہے گا. بس توجہ کیجیے گا. لہذا قرض ضرورت کے اعتبار سے ہے. کیا کیا دیا جا سکتا ہے؟ مال و دولت ہے، وقت ہے، ہمدردی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو قرض کے طور پر دی جا سکتی ہیں، لیکن جس چیز کی وقت پر ضرورت ہو وہ دینا اہم ہے. مثال کے طور پر ایک مریض، اس کے لیے اعلان ہوا کہ صاحب یہ مریض ہے، اس کو آپریشن ہے، اس کو خون کی ضرورت ہے. میں پہنچا لیکن میں تھوڑی دیر سے پہنچا، اس کا آپریشن ہو گیا. اب میں وہاں جا کر کھڑا ہو جاؤں، اس کے جو افراد ہیں ان سے کہوں کہ میں آیا ہوں خون دینے کے لیے، وہ مجھ سے کہیں گے کہ نہیں، اب اس کو خون کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کو ضرورت ہے دوا کی، ضرورت ہے پھل کی، ضرورت ہے غذا کی، ضرورت ہے. میں اصرار کروں کہ صاحب خون لے لو. اب خون اپنی ذات میں تو قیمتی ہے نا، اپنی ذات میں خون کی قیمت ہے مگر ضرورت نہیں ہے. توجہ کیجیے گا، خون کی اپنی قیمت ہے، اس سے قیمت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن آیا ضرورت ہے؟ نہیں، ضرورت نہیں ہے. اب ضرورت کس چیز کی ہے؟ میں اس کے لیے دوا کا اہتمام کر دوں. لہذا قرض کے اندر بھی جو چیز خرچ کرنی ہے اس کے اندر بھی دیکھنا یہ ہے کہ کس چیز کی ضرورت ہے. ضرورت کے مطابق خرچ کیا جائے گا تو اس کی افضلیت ہوگی، اس کو قبول کیا جائے گا. چاہے شے کتنی قیمتی کیوں نہ ہو، اگر آپ ضرورت کے مطابق خرچ نہیں کریں گے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. بس آئیے بحث کو سمیٹ رہا ہوں کہ بعض اوقات انسان مال و دولت کے ذریعے سے مدد کرتا ہے. انسانوں کے مختلف درجات ہیں، بعض دفعہ انسان مال کسی کی راہ میں خرچ کرتا ہے، مال کے ذریعے سے مدد کرتا ہے، قرض ایسا نہ دیتا ہے. بعض اوقات ضرورت کی چیز دیتا ہے، بعض اوقات وقت دیتا ہے، بعض اوقات ہمدردی دیتا ہے. عزیز، جو خدا بند عالم نے مانگا اس کو بھی سمجھ لیجیے. روایات نے بیان کیا کہ خدا نے کس کے لیے مانگا، منزل الذی یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ کو قرض دے. اللہ بیان ہو چکا کہ قرض لینے کا محتاج نہیں ہے. مانگ کیوں رہا ہے؟ اس لیے کہ خدا کی مخلوق کے لیے ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے. ہم اور آپ شادی کارڈ جب کسی کو بھیجتے ہیں، جو شادی کارڈ ہوتا ہے، اگر ہمیں پورے خاندان والوں کو یا گھر والوں کو بلانا ہو تو شادی کے اوپر صاحب کا نام لکھنے کے ساتھ ایک جملہ اضافہ کیا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مثلا فلاں صاحب، انہیں دعوت پہ بلایا آپ نے، زید صاحب، حسن صاحب، بمائے اہل و عیال. یہ جو عیال ہے یہ کیا ہے؟ یعنی جس کی سرپرستی حسن صاحب کی ذمہ ہے، جو حسن صاحب کی سرپرستی میں ہے وہ حسن صاحب کی عیال ہے. توجہ کیجیے گا، جس کی سرپرستی حسن صاحب کے ہاتھ میں ہے، جو حسن صاحب کی سرپرستی میں زندگی گزار رہا ہے، اس کی اولاد، وہ حسن صاحب کی عیال ہے. آپ نے جب بلایا کہا حسن صاحب اپنی اہلیہ اور عیال کے ساتھ. ایک روایت نے بیان کیا الخلق و عیال اللہ، یہ تمام مخلوقات خدا کی عیال ہیں، خدا ان کا سرپرست ہے. اب جب یہ مخلوق خدا کی عیال ہے تو خدا اپنی عیال کی دیکھ بھال کیسے کرے گا؟ خدا اپنی عیال کی دیکھ بھال کرنے زمین پر نہیں آئے گا، خدا اپنی عیال کی دیکھ بھال ہم اور آپ کے ذریعے سے ہی کرے گا، خدا انسانوں کے ذریعے سے یہ کام انجام دے گا. اسی لیے چوتھے امام نے ارشاد فرمایا اپنی دعا میں کہ بار الہ میرے ہاتھوں کو اپنی مخلوق کی خدمت میں جاری کر دے. تو زمین پر نہیں آئے گا اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے. اگر تیری مخلوقات میں سے کسی کے گھر میں فاقہ ہو رہا ہوگا، اس کے فاقے کو مٹانے کے لیے تو نہیں آئے گا، تو ہمیں استعمال کرے گا. اگر کسی کے گھر میں کوئی مریض ہوگا اس کی عیادت کے لیے تو نہیں آئے گا، تو ہم انسانوں سے مطالبہ کرے گا. اسی لیے ایک روایت میں بیان ہوا کہ قیامت میں خداوند عالم بعض مومنوں سے گلہ کرے گا. جنت میں جا رہے ہوں گے مومنین، خدا ان سے گلہ کرے گا، ٹھہرو. پوچھا جائے گا بار الہ کیوں رکوایا؟ کہا اس لیے کہ جب میں بیمار ہوا تھا تو یہ میری عیادت کے لیے نہیں آئے تھے. انسان حیران ہوگا، بار الہ تو تیری ذات سے یہ کیفیات، ان کا احتساب تیری ذات سے نہیں ہے، تم منزہ ہے. خدا کہے گا کہ ہاں، جو بندہ مومن تمہارا فلاں عزیز اور رشتہ دار بیمار ہوا تھا، تم اس کی عیادت کے لیے نہیں گئے تھے، گویا میری عیادت کے لیے نہیں آئے تھے. الخلق عیال اللہ، یہ پوری مخلوق خدا کا سرپرستی کے اندر ہے، خدا اس کنبے کا سرپرست ہے. اب اس سرپرستی کے لیے خدا زمین پر نہیں آئے گا، میرے اور آپ کے ذریعے کام لے گا. اسی لیے آپ آئمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی میں، کہ جن کو ہم اپنے لیے رول ماڈل قرار دیتے ہیں، جن کی زندگی کو خداوند عالم سے زیارت عاشورہ میں مانگتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد، بار الہ میری زندگی کو ایسا بنا دے جیسے محمد اور آل محمد کی زندگی تھی. کیسی زندگی تھی محمد اور آل محمد کی؟ محمد اور آل محمد کی زندگی میں جس کی زندگی کا ہمیں سلیقہ نظر آیا، یا جس کی زندگی کی چیزوں کو ریکارڈ کر لیا گیا ہمیں نظر آیا، ہر امام معصوم رات کی تاریکی میں کندھے پر بوریاں رکھ کے نکلتا تھا. کیوں؟ کیونکہ الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق خدا کی سرپرستی میں، یہ خدا کی کنبے سے تعلق رکھتے ہیں، خدا ان کا سرپرست ہے. لیکن کیسے ان کی ضرورت پورا کرے گا؟ لوگوں کے ذریعے سے. لہٰذا آئمہ نکلتے تھے، اور نکلنے کے بعد لوگوں کے سرحانے روٹیاں رکھتے چلے جاتے تھے. عزیزان مطلب کام ایمن نے انجام دیا. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں متعدد کنویں کھودے امام علی نے. اپنے آپ سے میں اس کو پہلے بھی مجالس میں پڑھ چکا ہوں, بعض احباب کے لیے تکراری ہے, ان سے معذرت کے ساتھ. کیوں امام علی نے متعدد کنویں کھودے؟ آپ خود اپنے آپ سے سوال کیجیے. امام علی علیہ السلام آج بھی جو مسجد کوفہ ہم اور آپ جاتے ہیں زیارت کے لیے, مسجد کوفہ کی پشت پر امام علی کا گھر موجود ہے, اس گھر کے اندر آج بھی کنواں موجود ہے, اس کنویں میں سے آج بھی پانی نکلتا ہے. ایک انسان کی زندگی کے لیے ایک کنواں کافی ہے. امام علی نے کئی کنویں کھودے. کیوں کھودے؟ اس لیے کہ امام علی جانتے ہیں کہ خدا بند عالم نے میرے بازوؤں میں جو طاقت دی ہے وہ ہر کسی کے بازوؤں میں نہیں ہے. زمین کا سینہ چیر کر اس سے پانی نکالنا ہر انسان کے بس میں نہیں ہے, مگر ضرورت ہے, ہر انسان کی ضرورت ہے پانی نکالنا. لہذا مولا متقیان نے اپنی اس قوت کو لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے, اپنی اس قوت کو لوگوں کے ساتھ شریک کیا کہ تمہارے پاس قوت نہیں ہے, میں اپنی اس قوت کو تمہارے ساتھ شریک کرتا ہوں, میں اپنی اس قوت کو تمہارے ساتھ شیئر کرتا ہوں. توجہ کیجیے, یہ مولا کا طریقہ کار ہے. ہمارے لیے امام علی علیہ السلام رول ماڈل ہیں, امام المتقین ہیں. لیکن امام المتقین ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مسلح پر بیٹھے رہتے تھے؟ نہیں. امام المتقین ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام علی مسلح پہ بیٹھے رہتے تھے. امام علی علیہ السلام آپ کو معاشرے کے اندر نظر آئیں گے, کہیں کنویں کھودتے ہوئے نظر آئیں گے, کہیں باغ لگاتے ہوئے نظر آئیں گے. باغ کیوں لگا رہے ہیں؟ جس نے دنیا کو تین طلاقیں دے دی ہو وہ باغ پر باغ کیوں لگا رہا ہے؟ سوچئے, ان چیزوں کا جواب لیجئے, تاریخ سے لیجئے کہ جس نے دنیا کو طلاق دے دی ہو, جس نے دنیا کو کہا ہو کہ دنیا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا, تیری یہ چمک دمک علی کو فریفتہ نہیں کر سکتی. جو علی دنیا کی فریفتگی میں نہ آئے وہ کنویں پر کنویں کھود رہا ہے, باغ پہ باغ لگائے جا رہا ہے. کیوں؟ تاریخ بتائے گی. اس لیے کہ ان کنووں کو کھود کر ان کنووں کے پانی سے اس کے بعد وہاں پہ گٹھلیوں کو بویا کرتے تھے. جب ایک باغ آمادہ ہو جاتا تھا, غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے تھے, انہیں کنواں اور باغ عطا کر دیا کرتے تھے. یہ مولا متقیان کی زندگی. امام المتقین یعنی معاشرے کے اندر رہو. تقوی یہ نہیں کہ مسلح پر بیٹھ جاؤ فقط. تقوی یہ نہیں ہے کہ معاشرے کی ضروریات کو چھوڑ دو, معاشرے کی مصلحتوں کو چھوڑ دو. نہیں, معاشرے کے اندر رہو. اسی لیے عزیزان محترم ہمارے ہیں جو احکام ہیں اس کے فلسفے ہیں. احکام جماعت ہے, حکم جماعت ہے. آپ عزیزان مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ایک نماز جماعت کا ثواب کتنا ہے. فقط بچوں کے لیے بیان کرتا ہوا چلا جاؤں آگے. ایک نماز جماعت کا ثواب کتنا ہے؟ اگر ایک انسان فرض کیجیے فجر کی میں اپنے گھر میں اکیلے نماز پڑھوں, فرادہ پڑھوں, کتنا ثواب ہے؟ ایک رکعت ہی ہے, دو رکعت ہو جائے گی. لیکن میں یہی نماز آ کر مسجد میں عطا کروں اور پڑھنے والا میں ہوں, پڑھانے والا ایک امام ہوں, فقط دو افراد ہوں, ہم دونوں کو کتنا اجر ملنے والا ہے؟ روایات کے مطابق اب ہماری ہر رکعت کا ثواب 150 رکعتوں کے برابر ہے. اب ہم نے دو رکعتیں ادا کی تو 150 کے حساب سے کتنا ہو گیا؟ 300 رکعتیں. یعنی فجر کی نماز تھی, میں گھر پہ پڑھوں تو دو رکعت پڑھوں گا, مسجد میں آگے پڑھوں ایک امام پڑھانے والا, ایک میں پڑھنے والا, بس ہم دو افراد, کتنا ثواب ہم میں سے ہر کسی کو مل رہا ہے؟ 300 رکعتوں کے برابر. 300 رکعتوں کو دو پر تقسیم کیجئے, یعنی 150 نمازوں کے برابر. میں آیا تھا ایک فجر کی نماز عطا کرنے, جو دو رکعت ہے, مجھے 150 نمازوں کا ثواب مل گیا. تعداد بڑھ جائے گی نمازی کی, دو ہو جائیں گے, ثواب میں اضافہ ہوگا, 300 رکعت پہ پہنچ جائے گا. ایک رکعت کا ثواب 300 رکعت, ثواب اضافہ ہوتا جائے گا, تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا, ثواب میں اضافہ ہوگا. یہاں تک کہ روایت کے الفاظ ہیں کہ جب نمازیوں کی تعداد 10 پر پہنچے گی تو جو اس نماز کا ثواب لکھنے والے ملائکہ ہیں وہ خدا کی بارگاہ میں اپنے عجز کا اظہار کریں گے کہ بار الہ اس جماعت کا جو عجر اور ثواب تیری بارگاہ سے ملنے والا ہے اسے لکھنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے. توجہ کیجئے, کیوں ہے یہ جماعت کا اتنا حکم؟ اس لیے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ایک مومن معاشرے کے اندر زندگی گزارے, اپنے زندگی کے خول میں بند نہ ہو کہ میری زندگی تو اچھی گزر رہی ہے, میرا گھر تو چل رہا ہے. نہیں, معاشرے میں آؤ, معاشرے میں آ کر آگاہ ہو کہ تمہارے ساتھ, تمہارے محلے میں, تمہاری مسجد میں جو برادران مومن آ رہے ہیں ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے, اور اس کو دیکھ کر اگر حل کر سکتے ہو تو حل کرو, حل نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہمدردی کے دو الفاظ تو بول دو. یہ احکام کا فلسفہ ہے, توجہ کیجئے گا. لہذا تمام ائمہ نے معاشرے میں زندگی گزاری, جو معاشرے کی ضرورت تھی اماموں نے وہ ادا کیا, اور خداوند عالم اس چیز کو خریدار ہے. جناب خدیجہ کی مثال دی. بس بعض اوقات معاشروں کو ضرورت پڑتی ہے مال و دولت کی, ائمہ نے وہ دیا. رسول اللہ کے بعد اصلاح معاشرے کی ضرورت پڑی. امام علی علیہ السلام نے مال و دولت بھی دیا, کوئیں کھودے, باغات لگائے, لوگوں کو آباد کیا. امام حسن مشتبہ نے دسترخوان بچھائے, امام حسن مشتبہ نے لوگوں کے قرض ادا کیے. معاشرے کو ضرورت تھی, جس چیز کی ضرورت تھی وہ ادا کیا. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نہیں, اب مال کی ضرورت نہیں ہے, اب کھانوں کی ضرورت نہیں ہے. اب ایک ایسا وقت آئے گا کہ عالم اسلام آواز دے گا, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, تم میں سے کون ہے جو قرض حسنا دے اللہ کو. لیکن اب باری کس چیز کی ہے؟ اب مال کی باری نہیں ہے, اب دسترخوان کی باری نہیں ہے, اب راہ خدا میں خون دینے کی باری ہے. اب خون چاہیے. اب یہ امت اس جگہ تک پہنچ گئی کہ اس کو سوائے خون کے کوئی اور چیز بیدار نہیں کر سکتی. اب خدا کی جانب سے آواز آئے گی, عالم اسلام کی آواز آئے گی, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, ہے کوئی جو خدا کی راہ میں قرض حسنا نہ دے, مگر کیا دے؟ خون نچھاور کر, تاکہ یہ سوئی ہوئی امت بیدار ہو جائے. یہ امت کے جس نے اپنی آنکھوں سے رسول کو دیکھا تھا, ایام فاطمی آنے والے ہیں, اپنی آنکھوں سے اس رسول کے عمل کو دیکھا تھا کہ اس اللہ کے رسول نے کہا تھا فاطمہ تو بضعت منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. اس امت نے دیکھا تھا کہ فاطمہ کا احترام رسول نے ایسے کیا تھا کہ کم و بیش 6 مہینے دروازہ فاطمہ پر آ کر کھڑے ہوئے آواز دی, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. اس امت نے یہ فاطمہ کا احترام دیکھا تھا کہ جناب فاطمہ آتی تھیں, اللہ کے رسول اپنے پورے قد سے کھڑے ہو جاتے تھے, اپنی جگہ فاطمہ کو بٹھایا کرتے تھے. امت نے دیکھا تھا, امت نے دیکھا تھا کہ غدیر قم کے مقام پر علی مرتضیٰ کے ہاتھ کو بلند کر کے کہا تھا من کنتم مولا ہو فاز علی مولا, لیکن اس کے باوجود کیا وقت آیا کہ اسی علی کے ہاتھوں میں رسی باندھ دی گئی. امت آہستہ آہستہ پستی کی طرف چلی گئی. اس امت کو بیدار کرنا ہے. بیدار کرنے کے لیے اسلام کو پھر ایک قرض چاہیے, لیکن یہ قرض کس چیز کا چاہیے؟ مال و دولت کا نہیں چاہیے. وہ خدیجہ کی منزل تھی, وہ گزر گئی, اب ایک اور منزل ہے, اب خون چاہیے. خون کس لیے؟ تاکہ خون جب نظر آئے تو بیداری پیدا ہو. اب اس امت کو بیدار کرنے کے لیے خون چاہیے. کس نے آگے بڑھ کر کہا میں خون دوں گا؟ امام حسین نے آگے بڑھ کر کہا کہ اس دین اسلام کو خون چاہیے, میں خون دوں گا. کتنا چاہیے؟ جتنا خون چاہیے میں دوں گا. توجہ کیجیے گا, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا ہے کربلا, خدا قرض حسنا مانگ رہے. امام حسین نے کہا میں دوں گا. خداوند عالم نے ادھر بھی اپنے وعدے کو پورا کرنا ہے, قرض حسنا دو گے تو کیا ہوگا؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً, خدا اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا. خدا نے کیسے واپس کیا؟ جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا ان کو وہ مقام عطا کیا, اصحاب کی بات کر رہا ہوں فقط, وہ مقام عطا کیا کہ ان کے لیے ہم اور آپ زیارت کے اندر اس جملے کو پڑھتے ہیں, تبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما, اے شہدائے کربلا تم حسین کا ساتھ دے کر خود بھی پاک ہو گئے, اور جس زمین پر تمہیں دفن کر دیا گیا وہ زمین تمہارے وجود کی وجہ سے پاک ہو گئی. یہ اضافہ کثیرہ ہے. خدا نے لیا خون حسین, مگر کئی گنا پلٹا بڑھا کر واپس دے دیا. ایک انسان کی بدن کی اہمیت اتنی ہو گئی, کون اصحاب رسول ہیں, اصحاب امام حسین ہیں, تم پاک ہو گئے. وطابت الارض التي فيها دفنتم, تم فقط پاک نہیں ہوئے, جس زمین پر تمہیں دفن کیا وہ زمین پاک ہو گئی. اصحاب کی خدا وند عالم نے ایسے قبول کیا خون کو اور اس کا اجر عطا کیا. اس کے بعد اصحاب کے بعد جو گھر والے ہیں, علی اصغر کا خون خدا کی بارگاہ میں دیا گیا, اس علی اصغر کے خون کو خدا وند عالم نے قبول کیا اور اضاف کثیرہ بنا کر کیسے پلٹایا؟ بظاہر تو ایک چلو میں آنے والا خون ہے. ایک 6 ماہ کے بچے کا خون ہوتا کتنا ہے؟ اور 6 ماہ کا بچہ بھی وہ کہ جس کا حلق پیاس سے خشک ہو چکا ہو, جس کے جسم میں پانی نہ بچا ہو, جس کی ماں اسے اب دودھ نہ دے سکی ہو, اس بچے کا خون کتنا نکلا ہوگا آپ تصور کر لیجئے. جتنا بھی خون تھا خدا نے لیا, اس کو قبول کیا. عذاب کثیرہ کیسے ہے؟ اسی خون کی بدولت علی اصغر کو باب الحوائج قرار دیتی ہے. خدا نے لیا اور اس کے بعد علی اصغر کو باب الحوائج قرار دیا. عزیزان محترم, ہمارے پاس 3 باب الحوائج ہیں, ایک حضرت امام موسیٰ کاظم, ایک حضرت عالم عباس عالمدار, اور تیسرے حضرت علی اصغر. حضرت علی اصغر کا درجہ کوئی معمولی نہیں ہے, باب الحوائج ہیں. جو قم میں حوضہ علمیہ تعمیر کرنے والے آیت اللہ عبدالکریم حائری ہیں, وہ بیان کرتے تھے اپنی زندگی کے اندر کہ مجھے جب کبھی مشکل پڑی میں نے باب الحوائج علی اصغر کا خدا کو واسطہ دیا. آیت اللہ جنہوں نے حوضہ تعمیر کیا. حضرت علی اصغر کا خون کوئی معمولی ہے؟ خدا نے لیا, چلو بھر خون ہے, خدا کی بارگاہ میں گیا, خدا نے عذاب کثیرہ میں تبدیل کیا, باب الحوائج بنا دیا. یہی خون ہے حضرت عباس کا ہے, حضرت عباس کے بازو خدا کی بارگاہ میں گئے, خدا نے بن بازوؤں کے باب الحوائج عطا بنا دی. جو بغیر بازوؤں کے عطا کرتا ہے وہ فقط علمدار کربلا ہے. دنیا میں ہر دینے والا بازوؤں سے عطا کرتا ہے, جو بغیر بازوؤں کے عطا کرے وہ علمدار کربلا. امام حسین علیہ السلام کا خون خدا کی راہ میں گیا, عذاب کثیرہ میں تبدیل ہوا. کیسے تبدیل ہوا؟ خدا نے اس وقت سے لے کر قیامت تک عبادت کرنے والوں کی سرپرستی امام حسین کو عطا کر دی. امام حسین ابا عبداللہ قرار پائے. جتنے بھی عبادت گزار قیامت تک آئیں گے ان کا سرپرست امام حسین. یہ عذاب کثیرہ ہے, خدا نے پورا کیا ہے. عذاب کثیرہ یہ ہے کہ امام حسین اس وقت سے لے کر سن 61 ہجری سے لے کر پھر قیامت تک کے لیے اگر کوئی عزت شہامت کا راستہ ہے تو وہ امام حسین کا راستہ ہے. یہ عذاب کثیرہ ہے, خدا نے کئی گنا بڑھا کر واپس کیا. دنیا کے اندر آج بھی اگر کہیں عزت کی تحریک چل رہی ہے, اس عزت کی تحریک کے پیچھے امام حسین کی کربلا. امام حسین کے بغیر کسی کو عزت ملنے والی نہیں ہے, خدا کا فیصلہ ہے. جس جگہ بھی آپ کو عزت کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے, پیچھے کربلا نظر آئے. خدا نے علم عذاب کثیرہ میں تبدیل کیا امام حسین کے خون. یہ عذاب کثیرہ ہے کہ اس وقت وتر الموتور کی منزل پر فائز ہونے والا امام حسین. کیا مطلب ہے وتر الموتور کا؟ تنہ تنہا رہ جانے والا. السلام علیک ایھا الوتر الموتور, اے بالکل اکیلے تنہا رہ جانے والے حسین, آپ پر سلام ہو. لیکن اس خون کو خدا نے قبول کیا, عذاب کثیرہ میں تبدیل کیا. نتیجہ کیا ہوا؟ آج اسی تنہا رہ جانے والے حسین کی زیارت کے لیے 40 کے موقع پر دنیا بھر سے کروڑوں کی تعداد پہنچتی ہے لبیک یا حسین کا نعرہ لگاتے ہوئے. یہ عذاب کثیرہ ہے, یہ خدا کا وعدہ ہے. منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ, خدا کئی گنا بڑھا کر دے گا. اور یہ فقط امام حسین علیہ السلام کی اس دنیا کے اندر آپ جو ہے برکتوں کو ملاحظہ فرما رہے ہیں, جو کچھ عالم آخرت میں ہے وہ اس سے کئی گنا ہے, اس سے کئی گنا زیادہ ہے. امام حسین علیہ السلام کے خون کو خدا نے لیا, قبول کیا. نتیجہ کیا ہوا؟ کہ جو خدا کی زمین پر خدا کے نظام کے نفاذ کے لیے امام آئے گا, اس امام کے آنے کی جو خبر ہوگی وہ بھی امام حسین کے نام سے ہوگی. وہ جب امام تشریف لائیں گے, آیت اللہ بہجت نے بیان کیا کہ جب امام زمانہ تشریف لے کر آئیں گے, کعبے سے پشت لگا کر اپنی آواز دیں گے, انا بقیت اللہ, میں بقیہ خدا ہوں. اور اس کے بعد جو اگلے جملے ہوں گے امام کے, وہ کیا ہوں گے؟ اپنی پہچان, توجہ کیجئے گا, جو خدا کی زمین پر خدا کا نظام پھیلانے آ رہا ہے, جو خدا کی زمین پر خدا کی توحید کا پرچم پھیلانے کے لیے آ رہا ہے, جو خدا کی زمین پر اس حکومت کو بنانے کے لیے آ رہا ہے کہ جس حکومت کی آرزو انبیاء نے ان کے اوصیاء نے کی, اس امام کے ابتدائی کلمات کیا ہیں, اس امام کا اپنا تعارف کیا ہے, وہ امام بلند آواز سے کہے گا آغا بہجت مرحوم کے مطابق. کیا ہے امام کے جملے؟ الا یا اہل العالم, اے دنیا والوں, پوری دنیا والوں کو مخاطب کریں گے. کیا کہیں گے؟ ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا, میں اس حسین کا بیٹا ہوں کہ جس کو کربلا میں پیاسا ذبح کر دیا گیا. توجہ کیا آپ نے؟ امام زمانہ جو دنیا میں عدل کا نفاذ کرنے آ رہے ہیں, توحید کا پرچم لہرانے آ رہے ہیں, ان کی پہچان, وہ اپنی پہچان حسین کے ذریعے سے کر رہے ہیں, میں حسین کی اولاد. ان جدی الحسین, یہ عذاب کثیرہ ہے. خدا نے اس خون کو لیا, کئی گنا بڑھا کر دیا. امام حسین کے نام سے عزت کو منسوب کر دیا, شہادت کو, شجاعت کو, شہامت کو. یعنی اس عذاب کثیرہ کی ایک مثال یہ ہے کہ جن اجساد کو کفن میسر نہ آیا, آج دنیا بھر میں کہیں مومن مرتا ہے تو اس کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اس مرنے والے کو کفن کربلا کا مل جائے. اگر کسی عزیز کا انتقال ہوتا ہے اور اس عزیز کے گھر والوں کے پاس کفن کربلا نہ ہو, خاندان والوں سے پوچھتے ہیں کسی کے پاس کربلا کا کفن ہے تو ہمیں دے دیں, ہم قیمتاً لے لیں گے. یہ عذاب کثیرہ ہے کہ جہاں بے کفن اجساد دفن ہو گئے, خدا نے اس جگہ کے کفن کی اتنی اہمیت بنا دی. بس یہ عذاب کثیرہ ہے عزیزو. امام حسین کے نام پر امام زمانہ کا قیام ہے. امام زمانہ آئیں گے, امام حسین کے نام پر قیام کریں گے. خود امام زمانہ کی جو القاب ہیں جس میں ہم امام زمانہ کو یاد کرتے ہیں, دعائے ندبہ میں آپ مومنین ہر صبح جمعہ اس جملے کو پڑھتے ہیں, این الطالب بالدم المقتول بکربلا. کتنا گہرا تعلق ہے امام زمانہ کا کربلا کے ساتھ. کیا جملہ ہے, کیا مطلب ہے؟ این الطالب, کہاں ہے جو طلب کرے گا لے گا, کیا لے گا؟ اینا طالب بدم المقتول بکربلا، کہاں ہے وہ جو کربلا میں بہنے والے خون ناحق کا انتقام لے گا؟ آپ امام زمانہ کو یاد کرنے بیٹھتے ہیں دعائے ندبہ میں، آپ امام زمانہ کے لیے بات کرتے ہیں، لیکن امام زمانہ کی اسی گفتگو میں آپ کا ذہن کربلا جاتا ہے، اتنا گہرا تعلق ہے. بس توجہ کیجئے گا، یہ عذاب کثیرہ ہے. امام حسین علیہ السلام نے خدا کی راہ میں اپنا خون پیش کیا، اے خداوند عالم نے اس کو اس طرح سے بڑھایا، اس طرح سے اس کی عظمت کو اجاگر کیا کہ آج دنیا بھر سے کروڑوں کی تعداد میں لوگ امام حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. عزیز، وہ محشر کا وقت ہوگا عجیب کہ جب امام زمانہ تشریف لائیں گے، تشریف لانے کے بعد ان کا پرچم کھلے گا، اس پرچم کے اوپر بھی روایات کے مطابق جو جملے ہیں وہ یہی ہیں، یا لسارات الحسین، اے حسین کے خون کا انتقام لینے والوں آ جاؤ اس پرچم تلے. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ امام زمانہ کو خاص نسبت دی گئی ہے. بس میں نے آپ کی زحمت تمام کی، امام زمانہ آ کے کربلا میں بہنے والے خون ناحق کا انتقام لیں گے. کس کس چیز کا انتقام لیں گے؟ جو جو کربلا میں گزرا اس چیز کا انتقام. اب میں تفصیلی مسائب کیا پڑھوں، آپ سوچتے چلے جائیے، آپ کو اندازہ ہوتا چلا جائیے ہو جائے گا. کربلا میں کس کس چیز کا انتقام ہے؟ کربلا میں ایک شدت پیاس کی تھی، بچوں کو پیاس شدت سے لگ رہی تھی، کربلا کی اس پیاس کا انتقام بھی لیا جائے. کربلا میں بچوں کو دشمن کا لشکر دیکھ کر ایک رعب اور دہشت ان کے دلوں پر طاری ہوتا تھا، اس کا بھی انتقام. کربلا میں لگائے جانے والے تماچوں کا بھی انتقام ہے، کربلا میں لگائے جانے والے تماچوں کا انتقام ہے. عزیز، مرحوم آل نبی رضوی کے لواحقین، ان کی اولاد کی جانب سے اس مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے. جب بھی کسی مرحوم کا عیسیٰ علیہ ثواب کا اہتمام ہوتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، اس کی جانب سے ہوتا ہے، ذہن خود بخود کربلا اس منظر کی طرف چلا جاتا ہے کہ جہاں ایک نوجوان اپنے بابا کے بے سر کے لاشے کے کنارے پر کھڑا ہوا تھا. مرحوم آل نبی رضوی صاحب اس دنیا سے گئے، خدا ان کے بچوں کو سلامت رکھے. یقیناً جو باپ کی جنازے کی حق شان تھی اس کے مطابق جنازہ اٹھایا گیا، یقیناً غسل و کفن کے مراحل طے ہوئے، اپنے باپ کو آرام کے ساتھ پہنچایا گیا. مگر ذہن ایسے میں جاتا ہے کربلا سید سجاد کی طرف، اس غربت کی طرف جاتا ہے کہ کتنا وہ وقت سید سجاد پر کڑا وقت تھا، جوان تھے، جوانی کا عالم تھا، مگر اپنے بابا کی لاش کے سرحانے کھڑے ہوئے ہیں. جناب زینب نے دیکھا کہ گویا بیٹے کی روح نکلنے والی ہے، خود کو سواری سے گرا دیا. بیٹا سجاد، یہ کیسی کیفیت ہے؟ کہا پھوپھی اماں، بیٹا کیا کرے جس کا جوان، جو جوان بیٹا ہو اور اس کا باپ بغیر وہ کفن کے پڑا ہو، اور یہ بیٹا اتنا مجبور ہو کہ اپنے باپ کو نہ غسل دے سکے نہ کفن دے سکے. انہی جملوں کو سن کر جناب زینب نے سید سجاد کو ڈھارس دی تھی، بیٹا سجاد غم نہ کرو، بابا علی نے خبر دی تھی کہ ان اجساد کو دفنایا جائے گا، ان پہ مزارات بنائے جائیں گے، زیارت کرنے والے آئیں گے. بس عزیز، کربلا کا انتقام ان تمام مظالم کا انتقام ہے، اس بیٹے کی اس حسرت کا انتقام ہے جو اپنے باپ کی لاش کے کنارے کھڑے ہو کے اس نے حسرت کی تھی. عزیزوں، دنیا سے جانے والے جاتے ہیں مگر جانے کے مناظر مختلف ہوتے ہیں. فقط ایک منظر نامہ آپ کے سامنے پیش کروں، میرے مولا حسین کا جانا کیسا تھا. اس دنیا سے جب میرے مولا حسین جا رہے ہیں، اب کیفیت ایسی ہے کہ جب آخری رخصت کے لیے خیموں میں آئے، سلام کیا، السلام علیکن یا زینب یا کلثوم یا رقیہ یا سکینہ، اے زینب، اے کلثوم، اے رقیہ، اے سکینہ، میرا آخری سلام ہو، علیکن منی السلام، تم سب پر میرا آخری سلام ہو. عزیز، جب گھر کا سرپرست سفر پہ بھی جاتا ہے، گھر والوں کو امید ہوتی ہے کہ پلٹ کر آئے گا، اور جب وہ کہتا ہے اچھا الوداع، تو بچوں سے برداشت نہیں ہوتا. خدا جانے زینب نے کیسے برداشت کیا تھا جب حسین نے کہا ہوگا الوداع، یعنی زینب اب حسین کو زندہ نہیں دیکھ پاؤ گی، اب اگر حسین کو دیکھنا ہوگا تو مقتل میں آنا پڑے گا، اب حسین کو ایسے نہیں دیکھ پاؤ گی کہ حسین کا سر اس کے جسم پہ بچا ہوگا، اب جب تم حسین سے ملاقات کے لیے آؤ گی تو حسین کی لاش ٹکڑے ٹکڑے نظر آئے گی. خدا جانے زینب نے کیسے الوداع کیا ہوگا. اسی لیے تاریخ نے بیان کیا، امام حسین نکلتے تھے، خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، راوی کہتا ہے میں دیکھتا تھا پھر گر جاتا تھا، بیویاں دامن سے لپٹ جاتی تھیں، مگر بہرحال امام حسین نے صبر کی تلقین کی، آگے میدان کی طرف روانہ ہونے لگے۔ عزیزوں جب سواری پر سوار ہوئے، اب جب اولاد ہوتی ہے، اولاد میں بھی اگر بیٹیاں ہوں تو بیٹیوں کو باپ سے بہت زیادہ الفت ہوتی ہے، اگر ہر کوئی اپنا دل کھینچ بھی لے تو ہم نے بھی جنازوں میں دیکھا ہے، جنازہ جب بھی اٹھایا جاتا ہے اور مرحوم کی اگر بیٹیاں ہوں تو بیٹیاں جنازے سے پھر لپٹ جاتی ہیں، بچیوں کا دل راضی نہیں ہو پاتا کہ باپ کا جنازہ اٹھایا جائے، اور جیسے ہی باپ کا جنازہ ہوا میں بلند ہوتا ہے ادھر بچیاں غش کھا کر گر جاتی ہیں، یہ تصور محال ہوتا ہے کہ پھر اپنے باپ کو دیکھ نہ پائیں گے۔ اللہ اکبر، وہ حسین کی سکینہ، حسین روانہ ہوئے، سب خیمے میں رہ گئے، مگر سکینہ سے خیمے میں رہا نہ گیا، خیمے سے باہر آ گئیں۔ ارے مولا سواری پر سوار ہوئے، اپنی سواری کو ایڑ لگائی، سواری نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، مولا نے کہا اسمِ باوفا، تو نے حسین کا بہت ساتھ دیا ہے، بس یہ چند منازل اور ہیں۔ گویا سواری نے اعلان کیا، مولا انکار مجھ کو نہیں ہے، ارے کسی کی محبت کی زنجیر نے قدموں کو روک لیا ہے، کسی بچی نے میرے قدموں کو تھام لیا ہے، میرے مولا سواری سے اترے، عزیز و زمین پر تشریف لائے، گویا سکینہ اپنی زبان سے کہہ رہی ہو، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، بابا اس کے بعد یہ سینہ نہ ملے گا، بابا اس کے بعد میں سینے پہ سو نہ پاؤں گی، اگر میں تلاش کرتی ہوئی آ بھی جاؤں تو سینے میں اتنے تیر پیوست ہوں گے کہ سکینہ کو سینے پہ سونے کا موقع نہ ملے گا۔ اجرکم اللہ، بس وہ منزل بھی آئی عزیزوں، حسین نے سکینہ کو آغوش میں بٹھا لیا، آغوش میں بٹھانے کے بعد دست شفقت سر پر پھیرا۔ عزیزوں جب بھی کوئی سفر پر جاتا ہے بیٹیوں کو تلقین کرتا ہے، صبر کی تلقین کرتا ہے، اللہ رے مظلومیت امام حسین اب سکینہ کو سمجھا رہے ہیں، اے میری بیٹی تیری یتیمی کا وقت آ گیا ہے، اے میری لال اب یتیمی کے لیے آمادہ ہو جا، اب مشکلات کے لیے آمادہ ہو جا۔ بس عزیز چند لمحے اور آپ کی زحمت تمام کی، اب جو میرے مولا نے کہا ہوگا سکینہ یتیمی کا وقت آ گیا ہے، یتیمی کے لیے آمادہ کر لے، شاید جناب سکینہ کا ذہن اس منزل کی جانب روانہ ہوا ہو جب اسی کربلا کی راہ میں مسلم کی خبر شہادت آئی تھی، میرے مولا نے قافلے کو روک لیا تھا، روکنے کے بعد مسلم کی یتیم بچیوں کو بلایا تھا، دست شفقت سر پر رکھا تھا، سکینہ منظر دیکھ رہی تھی، بابا یہ شفقت کی کون سی منزل ہے، حسین نے یہی تو کہا تھا، بیٹا ان کا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے، یہ یتیم ہو گئے ہیں، جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے اس سے محبت سے پیش آیا جاتا ہے۔ ارے سکینہ کا معصوم ذہن شاید یتیمی کے لفظ پر گیا ہو، سکینہ نے بھی سوچا ہو بابا خبر دے رہے ہیں، بابا نہ آئیں گے تو آنے والے آئیں گے، دست شفقت سر پر رکھیں گے، پیار و محبت سے پیش آئیں گے، مگر سکینہ تیری یتیمی کا انداز بھی جدا ہوگا، آنے والے آگے ضرور بڑھیں گے مگر کوئی تماچا مارے گا، کوئی تازیانہ مارے گا، ارے کوئی کانوں سے گوشوارے چھین لے گا، کوئی دامن میں آگ لگائے گا، تو کربلا کے صحرا میں واہ حسینا واہ ابتا۔
سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، بار الہ توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پالنے والے تجھے رحمت کا واسطہ، جو مجلس کا اہتمام کیا گیا اس میں جو قرآن خوانی کی گئی، جو سوز سلام مرثیہ حدیث جو کچھ ہوا، اس کا اجر مرحوم سید آل نبی رضوی کی روح کو ایصال فرما، مرحوم کی قبر کو نور محمد اور آل محمد سے منور فرما، مرحوم کی برزخ کی منازل کو آسان فرما، مرحوم کو اور ہم سب کو شفاعت محمد اور آل محمد نصیب فرما، ان کے جملہ لواحقین کو، پسماندگان کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، گھر والوں کو، سب کو صبر جمیل عنایت فرما۔ خدایۃ الرحمت کا واسطہ، موجودین میں جو افراد بیمار ہیں یا ان کے گھر میں جو بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو بے اولاد شادی شدہ افراد ہیں ان سب کو اولاد عنایت فرما۔ خدایا دنیا میں سر جہاں کہیں مؤمنین مسلمان مشکلات کا شکار ہیں، مخصوصاً یمن، بحرین، لبنان، افغانستان، کشمیر، انڈیا، چائنا، نائجیریا، اور جہاں کہیں بھی مسلمان اس وقت مشکلات کا شکار ہیں، سب مسلمانوں کی مومنوں کی مدد فرما۔ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تمام مراجع عزام مخصوصاً رہبر معظم سید علی خامنائی کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما۔ دنیا میں اس وقت جہاں بھی مجاہدین اپنی کوششوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں، ان تمام کی کوششوں میں ان کو کامیابی عطا فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے مولا کی خدمت کا شرف عنایت فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اسے مرحوم سید آل نبی رضوی کی روح کو اسار فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔